اتوار 15 مارچ کے سہروین کے ساتھ جعفر ازوی کا سلام قبول کیجیے۔ پاکستان کے شہر لاہور کے چرچ پر خودکش بم حملے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 15 ہو گئی۔ تجزیہ کار نے حملے کو پشاور کے اسکول جیسا واقعہ قرار دیا۔
یہ بھی جو پیٹرن ہے سیم پشاور جیسا لگتا ہے، جس میں لوگ وہاں پہ آئے فائرنگ کی، لیکن اس میں بچت یہ ہوئی ہے کہ باہر سیکورٹی کافی سخت تھی۔
تفصیلات عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، معصومہ ملک سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے شہر لاہور میں حکام کے مطابق یوحنا آباد میں چرچ کے گیٹ پر 2 خودکش دھماکے ہوئے ہیں، جن میں کم از کم 15 افراد ہلاک اور 70 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ دھماکے کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان جماعت الحرار کے ترجمان احسان اللہ احسان نے قبول کی ہے۔ چرچ کے گیٹ پر حفاظت پر مامور ایک سیکیورٹی گارڈ پترس بھٹی نے بی بی سی کو بتایا۔
میں اندر کی طرف تھا، ایک چھوٹا گیٹ ہوتا نا وہ کھلا تھا، تو اس میں سے ایک دم آواز آئی، اس کے ساتھ ہی گیٹ اڑ گیا اور میں ایک دم ایسے ہوا تو یہ سارے نشان جو ہے نا یہ بوٹیوں کے، کپڑوں پہ خون کے، اور یہ یہاں تک میں پھر بھاگ دوڑ میں لگ گیا سر۔
پاکستان کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان میں حکام کے مطابق تقریباً 1 ماہ قبل لاپتہ ہونے والے 13 افراد کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ پشاور سے رفت اللہ اورکزئی۔
پولیٹیکل انتظامیہ کے مطابق جنوبی وزیرستان کے علاقے شکتوئی میں مندو کے مقام سے 13 افراد کی لاشیں برآمد کی گئی، جنہیں گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہلاک شدگان کا تعلق مسعود قبیلے کی ذیلی شاخ اباخیل سے بتایا جاتا ہے، تاہم بعض ذرائع کے مطابق مرنے والے افراد کا تعلق کالدن تنظیموں سے رہا ہے، لیکن سرکاری طور پر اس حوالے سے کچھ نہیں کہا گیا ہے۔
کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان نے آئرلینڈ کو 7 وکٹوں سے شکست دے کر کوارٹر فائنل تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ آئرلینڈ کے دیے 238 رنز کا ہدف پاکستان نے 47ویں اوور میں ہی پورا کر کے یہ فتح سمیٹی۔ میچ کی ایک اور خاص بات سرفراز احمد کی سنچری رہی۔ یہ سن 2007 کے بعد ورلڈ کپ میں کسی پاکستانی بیٹسمین کی پہلی سنچری ہے۔ ان کی اس شاندار کارکردگی پر کپتان مصباح الحق نے کہا۔
Obviously, بہت بڑی بات ہے، 2007 سے میرے خیال میں بیچ میں 2 ورلڈ کپ گزر گئے ہیں، پاکستان کی طرف سے کوئی سینچری نہیں ہوئی تھی۔ پہلے ہی بہت زیادہ دونوں اوپنرز کو کافی دفعہ میسج ہم نے بھیجوایا کہ کوشش کرو کہ 100 کرنا، پھر انفارچونیٹلی ایم ایس شہزاد آؤٹ ہو گیا، تو اس کے بعد سرفراز کو جب میرے ساتھ بھی بیٹنگ کر رہا تھا وہ یہی کہہ رہا تھا کہ 100 کر کے آنا جو مرضی ہو۔
افغان حکام کے مطابق دولت اسلامیہ سے تعلق رکھنے والے ایک عسکریت پسند رہنما کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ وزارت دفاع کے مطابق حافظ واحدی اور ان کے 9 ساتھیوں کے صوبہ ہلمند میں ایک راکٹ حملے میں ہلاک کیا گیا ہے۔ اس سے قبل گزشتہ ماہ ہلمند میں ہی دولت اسلامیہ کے افغان کمانڈر ملا عبد الرؤف بھی ایک ڈرون حملے میں ہلاک ہوئے تھے۔ اقوام متحدہ میں ویٹیکن کے سفارتکار کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ کے ہاتھوں عیسائیوں اور دیگر اقلیتوں کی نسل کشی روکنے کے لیے اگر سیاسی حل ممکن نہیں تو طاقت کا استعمال کیا جائے۔ نخبت ملک۔
سفارتکار آرچ بشپ سلوانو توماسی نے کہا کہ ہر ممکن کوشش کی جائے کہ کسی مربوط حکمت عملی سے تشدد کے بغیر مسئلے کا سیاسی حل نکالا جائے، ورنہ دوسری صورت میں طاقت کا استعمال ضروری ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اس نسل کشی کو ہر صورت روکنا ہے، ورنہ ہم مستقبل میں اس بات پر آنسو بہا رہے ہوں گے کہ ہم نے کچھ کیوں نہیں کیا۔ واضح رہے کہ ویٹیکن عام طور پر مشرق وسطی میں طاقت کے استعمال کی مخالفت کرتی رہی ہے۔
سعودی عرب میں امریکی سفارت خانے نے اتوار اور پیر کے روز ریاض، جدہ اور زہران میں اپنے دفاتر بند رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ سفارت خانے سے جاری کردہ بیان کے مطابق یہ فیصلہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر کیا گیا ہے، کیونکہ انہیں کچھ ایسی معلومات ملی ہیں کہ شدت پسند تیل کے شعبوں میں کام کرنے والے مغربی شہریوں پر حملے کر سکتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے سعودی عرب میں اپنے شہریوں کو اپنے اطراف سے ہوشیار رہنے، غیر ضروری سفر سے گریز کرنے اور خود کو نمایاں نہ کرنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ بحر الکاہل کے جزائر وانواتو میں تباہی مچانے والے سمندری طوفان کے بارے میں صدر بیلون لونزڈیل نے کو ایک بڑی آفت قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ طوفان کے باعث دارالحکومت پورٹ ویلا میں کئی عمارتیں تباہ ہو گئی ہیں، اسکول اور صحت کا نظام درہم برہم ہو گیا ہے اور بے شمار لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ ایک حالیہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اگر آپ ہفتے بھر کی نیند کی کمی صرف چھٹی کے دن پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ موٹاپے اور ذیابیطس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ عبداللہ فاروقی۔
برطانیہ کی برسٹل یونیورسٹی اور قطر کے ویل کارنیل میڈیکل کالج کی اس مشترکہ تحقیق میں 522 افراد کی نیند کا جائزہ لیا گیا۔ ٹیم نے ان افراد کی وہ نیند جو وہ کام کے دنوں میں لیتے تھے اس کا موازنہ چھٹی کے دن کی نیند کے دورانیے سے کیا۔ تحقیق کار پروفیسر شہزاد تہری کہتے ہیں کہ نتائج بہت دلچسپ رہے۔ وہ افراد جو روزانہ 30 منٹ کی نیند کم کر کے اسے چھٹی کے دن کے لیے ادھار رکھتے رہے ان میں ذیابیطس کی بیماری اور موٹاپے کا رجحان پایا گیا۔ تاہم محققین کا کہنا ہے کہ ان بیماریوں کا شکار افراد میں روزانہ کی نیند کا دورانیہ بڑھا کر مرض پر قابو پایا جا سکتا ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہے، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ کرکٹ کے عالمی مقابلوں یعنی ورلڈ کپ میں پاکستان آئرلینڈ کو ہرا کر کوارٹر فائنل میں کس طرح پہنچا؟ دنیا کی سب سے بدصورت سمجھی جانے والی خاتون کون ہیں اور ان کا عزم کیا ہے؟ اور اگر دبئی کے برج خلیفہ جیسی بلند ترین سمجھی جانے والی عمارت سے پروں میں ویڈیو کیمرہ لیے عقاب جیسے کسی پرندے کو اڑایا جائے تو اس کی پرواز اتنی اونچائی سے کیسی دکھتی ہے؟ یہ سب اگر آپ جاننا چاہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئیے۔ مگر پہلے چلتے ہیں پاکستان، جہاں شہر لاہور میں آج مسیحی برادری کی عبادت گاہ یا چرچ پر اتوار کی سروس کے دوران پھر خودکش حملے ہوئے ہیں اور ہلاک ہونے والوں کی تعداد اب 15 ہو گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ حملے لاہور کے یوہن آباد کے چرچ کے دروازے پر اس وقت ہوئے جب سروس جاری تھی اور کم از کم 15 افراد، جن میں ایک خاتون اور بچے سمیت 2 پولیس اہلکار شامل ہیں، ہلاک ہوئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حملوں کے بعد مشتعل افراد کی جانب سے کیتھولک چرچ کے باہر ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ آج کے حملوں کی مزید تفصیلات سنیے نخبت ملک سے۔
آج اتوار کے روز مسیحی برادری مذہبی روایت کے طور پر عبادت کرنے کے لیے گرجا گھر پہنچی تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ آج انہیں پرسکون طور پر چرچ میں خدا کا شکر ادا کرنے، دعا مانگنے اور مختلف مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے جان کی بازی لگانا ہوگی۔ لاہور کے علاقے یوہن آباد میں مسیحیوں کی ایک بڑی تعداد رہائش پذیر ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ علاقہ کرسچن کالونی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہاں قائم علاقے کی بڑی چرچ کے گیٹ پر حکام کے مطابق 2 خودکش بمباروں نے حملہ کیا اور نتیجے میں 15 افراد ہلاک ہوئے۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے تصدیق کی کہ دونوں دھماکے خودکش تھے۔ جائے وقوع پر موجود اے ایس آئی غلام رسول نے بی بی سی کو بتایا کہ یہ دھماکہ یوہن آباد میں واقع کیتھولک چرچ کے گیٹ پر ہوا ہے۔ گیٹ پر حفاظت پر مامور ایک سیکیورٹی گارڈ پترس بھٹی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے بتایا،
میں اندر کی طرف تھا، ایک چھوٹا گیٹ ہوتا نا وہ کھلا تھا، تو اس میں سے ایک دم آواز آئی، اس کے ساتھ ہی گیٹ اڑ گیا اور میں ایک دم ایسے ہوا تو یہ سارے نشان جو ہے نا، یہ بوٹیوں کے، کپڑوں پہ خون کے، اور یہ یہاں تک میں پھر بھاگ دوڑ میں لگ گئے سر۔
چرچ کے قریب ہی واقع جنرل ہسپتال میں زخمیوں کو لے جایا گیا، جہاں موجود ایم ایس سعید سوبن نے میڈیا کے نمائندوں کو زخمیوں کی حالت اور ان کے زخموں کی نوعیت کی تفصیل یوں بتائی۔
کچھ لوگوں کو تو کچھ گولیاں لگی ہیں، ایگزیکٹ اس کی کاز پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے ان کو بلٹ لگی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو برن ہے، ان کو ہم میو ہاسپٹل اور جناح ہاسپٹل میں 2 برن یونٹ ہیں، تو ان سے ہمارا رابطہ انشاءاللہ ابھی جلد ہو جائے گا، اگر ضرورت پڑی تو ہم وہاں شفٹ کر دیے جائیں گے۔
پاکستان کے حکومتی ذرائع اور دیگر سیاسی جماعتوں نے اس ملک میں بسنے والی اقلیت پر حملے کی شدید مذمت تو کی، اور حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے سینیٹر مشاہد اللہ خان نے سرکاری ذرائع ابلاغ سے بات کرتے ہوئے کہا،
جو چرچ کے اوپر جو دھماکہ ہوا ہے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس خطے میں ایک طویل عرصے سے دہشت گردی ہو رہی ہے، ملک دشمن قوتیں ملوث ہیں، پاکستان کے دشمن ملوث ہیں۔ اس پھر یہ ہے کہ ایک انتہائی کامیابی سے ضرب عضب جو ہے وہ جاری و ساری ہے اور وہ اپنے مقاصد اور ٹارگٹس جو ہیں بڑی تیزی سے اچیو کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے کچھ نہ کچھ ریئیکشن کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں، اور یہ بھی شاید اسی کا، جتنے دھماکے ہوتے ہیں، خودکش حملے ہوتے ہیں، اس میں پاکستان کی دشمن ممالک بھی ملوث ہیں۔
سندھ حکومت نے اس حملے کے بعد کل یوم سوگ کا اعلان بھی کیا ہے، مگر دوسری جانب ملک بھر میں موجود مسیحی برادری میں اس حملے کے بعد غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ملک کے بڑے شہروں لاہور اور کراچی میں مسیحی افراد سڑکوں پر نکلے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں۔ کراچی میں مقامی مسیحی برادری کے رہنما فادر برنرڈ یوسف پھٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ ملک بھر میں عبادت گاہوں کی حفاظت یقینی بنائی جائے،
اور حکومت سے ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ اقلیتوں کی تمام عبادت گاہوں کو، بشمول مسلم تمام عبادت گاہوں کو جو ہے وہ سیکورٹی فراہم کی جائے۔
اور لاہور میں آج ہونے والے واقعے پر کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار کے ترجمان احسان اللہ احسان نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ان دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ نخبت ملک، بی بی سی نیوز۔
پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں مسیحی برادری پر ایک بار پھر دہشت گردوں کا حملہ، 15 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ تفصیلات بتائیں نخبت ملک نے۔ ان حملوں کے بعد لاہور کی صورتحال میں نے صحافی احمد ولید سے جاننی چاہی۔
صورتحال جو ہے اس کے بعد کافی خراب ہے، مختلف سڑکوں پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، اور جو لاہور کی جو مین میٹرو ہے وہاں پہ انہوں نے بلاک کر کے تو اس کے سٹیشنز وغیرہ کو نقصان پہنچایا ہے۔
احمد ولی، اس واقعے کی ذمہ داری کسی نے قبول کی ہے ابھی تک؟
جی، ابھی تک جو ای میل ہمیں ریسیو ہوئی ہے احسان اللہ احسان کی، طالبان تحریک طالبان پاکستان کے جو اسپوکس پرسن ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ ان کی کاروائی ہے، انہوں نے ذمہ داری اس کی قبول کی ہے۔ اس سے پہلے بھی کافی جو واقعات ہوئے ہیں، پشاور کا حملہ ہوا اس میں بھی انہوں نے ذمہ داری قبول کی تھی، تو یہ بھی جو پیٹرن ہے سیم پشاور جیسا لگتا ہے، جس میں لوگ وہاں پہ آئے فائرنگ کی، لیکن اس میں بچت یہ ہوئی ہے کہ باہر سیکیورٹی کافی سخت تھی اور ان کو باہر روک لیا گیا اور انہوں نے خود کو باہر ہی اڑا لیا۔
احمد ولید، پولیس نے کیا بتایا ہے اس واقعے کے بارے میں؟ پولیس کا کوئی موقف سامنے آ سکا ہے؟
جی، پولیس کا کہنا ہے کہ پولیس کی ڈپلائمنٹ وہاں پہ تھی، دو دو اہلکار انہوں نے وہاں پہ تعینات کیے ہوئے تھے، اور پولیس کا کہنا ہے کہ وہاں پہ چار پانچ لوگ آئے ہیں، پہلے انہوں نے فائرنگ کی ہے، دو مشتبہ افراد تھے جو ان کے ساتھ تھے، ان کو انہوں نے گرفتار کر لیا، اور 15 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، 70 سے زائد لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے جو قریب کے علاقے ہیں وہاں پہ ریڈ کی ہیں، کچھ مشتبہ افراد کو وہاں سے گرفتار بھی کیا ہے۔
یہ کوئی پہلی مرتبہ تو نشانہ نہیں بنایا گیا ہے اقلیتوں کو، خاص طور پر پنجاب میں تو اکثر اس قسم کے واقعات ہوتے رہے ہیں۔
جی بالکل، بڑے افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ ریسنٹلی پشاور میں اسی طرح کا واقعہ ہوا، جس میں کافی بڑی تعداد میں ہلاکتیں ہوئیں اور وہاں پہ فائرنگ کر کے پہلے لوگوں کو مارا گیا، اور اس کے بعد یہاں پہ لاہور میں جوزف کالونی ہے وہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، اور پنجاب میں خاص طور پہ یہ واقعات زیادہ ہیں، سندھ میں اگر دیکھیں تو وہاں پہ اس طرح کے واقعات نہیں ہو رہے، لیکن جو گروپس ہیں اس طرح کے وہ آپریٹ بھی زیادہ پنجاب اور کے پی کے میں کر رہے ہیں، اور تحریک طالبان کے ساتھ ان کے لنکس ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کے فیسیلیٹیٹر مختلف شہروں کے اندر موجود ہیں، اور آج کل آپریشن بھی چل رہا ہے، حکومت جو ہے چھاپے مار رہی ہے، مختلف لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے، ایسے لوگ جن کے رابطے ہیں تحریک طالبان کے ساتھ ان کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے، لیکن ان کی کاروائیاں بھی ساتھ ساتھ جاری ہیں۔
تو کیا یہ جو خفیہ ادارے ہیں ان کی جانب سے کوئی اشارہ، کوئی ہندیہ، کوئی اطلاع تھی پہلے سے کہ اس قسم کا واقعہ ہو سکتا ہے؟
جی، یہ جو دھماکہ ہے اس میں ابھی تک کوئی ایسی رپورٹ نہیں آئی کہ کوئی خفیہ اداروں نے پہلے سے کوئی وارننگ دی ہو کہ کیتھولک چرچز میں یوحنا آباد سائڈ پہ کہیں دھماکہ ہو سکتا ہے یا اٹیک کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے جو پولیس لائن میں دھماکہ ہوا اور اس سے پہلے واہگہ بارڈر میں ہوا، تو دونوں کے بارے میں جو خفیہ ایجنسیاں تھیں انہوں نے پہلے سے مطلع کر دیا تھا کہ یہاں پہ خطرہ ہے، یہاں پہ اٹیک ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو ایریا تھا یوحنا آباد کا یہ بالکل ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، یہاں پہ انہوں نے بالکل غیر متوقع طور پر یہ حملہ ہوا ہے۔
احمد ولید سے لاہور کی یہ تازہ ترین صورتحال جان لینے کے بعد میں نے دہشت گردی کا شکار ہونے والی مسیحی برادری کی جماعت کرسچن نیشنل پارٹی کے سربراہ اور انسانی حقوق کے سرگرم کارکن جوزف فرانسس سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ جب مسیحی برادری کئی بار دہشت گردی کا نشانہ بن چکی اور پورے ملک خصوصاً پنجاب میں اتنے حملے ہو چکے، تو ان حملوں کے بعد کیا مسیحی رہنماؤں اور کلیسا کی اعلی شخصیات یا تنظیموں اور اداروں نے حکومت اور ریاست کے حکام سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے حال ہی میں کوئی باضابطہ مطالبہ بھی کیا تھا؟
بالکل جناب، یہ پہلے سے بات ہو چکی تھی، چرچ انتظامیہ نے سیکورٹی کے حوالے سے بات کی تھی، گورنر پنجاب سے بات ہوئی تھی، بشپ آف لاہور نے بات کی تھی
کھانے پراپر سیکورٹی کا انتظام کیا جائے. ہمیں لالی پاپ دے دی گئی کہ ہم سیکورٹی دیں گے, لیکن کوئی سیکورٹی نہیں دی گئی. اور یہ پنجاب حکومت جو ہے اس کی ذمہ دار ہے, پنجاب حکومت کے علم میں تھا. ان کے آپ دیکھ لیں کل ان کے بیان اور آج ان کے بیان آ جائیں گے کہ ہمیں علم تھا, ہم نے انفارم کیا تھا. کس کو انفارم کیا تھا؟ کسی کو انفارم نہیں کیا, کوئی سیکورٹی فراہم نہیں کی. اور یہ جو ہے نا جی, دونوں ہماری جو پنجاب اور صوبائی مرکزی حکومت ہے, یہ سعودین طالبان ہے, یہ خود طالبان ہے. یہ طالبان کو, یہ دہشت گردوں کو پیسے دیتے ہیں.
جوزف فرانسس صاحب, مسیحی برادری کو پاکستان میں شاید پنجاب ہی میں سب سے زیادہ نشانہ بنایا گیا ہے اب تک دہشت گردی کے مختلف واقعات میں. آپ پنجاب حکومت کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو اب توقع ہے کہ آج کے واقعات کے بعد حکومت آپ کو سیکیورٹی فراہم کر پائے گی, حفاظت فراہم کر پائے گی, محفوظ رکھ پائے گی؟
میں پرسنل طور پہ یہ کہتا ہوں کہ اس حکومت سے ہمیں کسی قسم کی توقع نہیں ہے, کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ شانتی نگر گوجرا, شانتی نگر گوجرا, کراچی اور اس طرح بہت سارے واقعات پنجاب میں ہوئے ہیں جس سے کوئی سیکورٹی نہیں دی, بلکہ ملزمان کو پکڑا اور ان کو باعزت بری کروا دیا گیا, جوزف کلونی کو جلایا گیا. آج ٹھیک ہے, ڈیڑھ سال کے, ایک سال کے بعد دوبارہ 8 مارچ کو جوزف کلونی جلائی گئی تھی, آج 15 مارچ ہے, کرسچن پر حملہ ہوا ہے. اور موجودہ حکومت میں ہمیں کوئی توقع نہیں.
جوزف صاحب, پاکستان میں 16 دسمبر کو آرمی پبلک اسکول پشاور پر حملے کے بعد پوری قومی قیادت سر جوڑ کر بیٹھی تھی, فوجی حکام, سیاسی رہنما سب ساتھ بیٹھے تھے, حکومت ساتھ بیٹھی تھی, وفاقی حکومت. آپ کو کیا توقع ہے کہ اس کے بعد جو کاروائی شروع ہوئی تھی پورے پاکستان میں, اس کاروائی کے نتیجے میں مسیحی برادری کو بھی تحفظ حاصل ہو سکے گا پاکستان میں؟ وفاقی حکومت سے اور فوج سے اور خفیہ اداروں سے کوئی آپ کو توقع ہے؟
سر, اس میں یہ ہے کہ اگر باقی حکومت نے اس وقت آل پارٹی کانفرنس ساری لیڈرشپ کو کٹا دیا, کسی بھی مینورٹی کو بھی بلایا گیا کہ آپ کے کیا تحفظات ہیں, تو کیسے ہم توقع کر لیں گے؟ دیکھیں نا, جب اس طرح کا ایشو بنا تھا, آل پارٹی کانفرنس ہوئی ہے, کسی مینورٹی ممبر کو نہیں بلایا, یہاں تک کہ جو ان کے نام نہاد ایم این اے ایم پی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں جن کو انہوں نے نامینیٹ کر کے بٹھایا, ان کو بھی نہیں بلایا گیا کہ ان کے کیا پرابلمز ہیں. اس لیے فیڈرل گورنمنٹ نے 16 دسمبر کے بعد جو میٹنگس کی ہیں, کبھی بھی مینورٹی کو گوارا نہیں کیا کہ ان کو بلا کے ان کو اس ٹیبل پہ بٹھایا جائے, ان سے بات کی جائے کہ کیا آپ کے مسائل ہیں, ہم کس طرح آپ کی سیکورٹی فراہم کر سکتے ہیں.
جوزف فرانسس صاحب, جب آپ خود کو پاکستان میں محفوظ نہیں سمجھتے, تو پھر آپ کو اپنی حفاظت کے لیے آئندہ کا لائے عمل کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کیا سوچ رہی ہے مسیحی برادری؟ پھر وہ کیسے محفوظ رہ سکے گی؟ کہاں جائے, کیا کرے؟
آج پوری کمیونٹی اکٹھی ہو رہی ہے, ینگ لیڈرشپ بھی, ہم ینگسٹ کو بھی بلا رہے ہیں, اور ہم یونائٹڈ نیشن سے درخواست کریں گے کہ ہمیں تحفظ کا انتظام کریں, کیونکہ پاکستان نے یو این او کے چارٹر پہ دستخط کیے ہوئے ہیں اور یونائٹڈ نیشن اس چیز کا پابند ہے کہ ہمیں سیکورٹی فراہم کرے جب ہم پاکستان میں سیف نہیں ہیں. اگر سودان کے اندر یونائٹڈ نیشن مداخلت کر سکتا ہے اور مشرقی تندور میں یونائٹڈ نیشن مداخلت کر سکتا ہے, تو پھر پاکستان میں بھی کرے. عراق کے اندر اگر یونائٹڈ نیشن مداخلت کر سکتا ہے, سیریا میں کر سکتا ہے, تو پاکستان میں بھی کرے یونائٹڈ نیشن, ہم اس کے رکن ہیں یونائٹڈ نیشن کے, اور انٹرنیشنل ڈیکلریشن پہ سائن کیے ہیں.
مسیحی برادری کی جماعت کرسچن نیشنل پارٹی کے سربراہ اور انسانی حقوق کے سرگرم کارکن جوزف فرانسس, ان کی اس گفتگو کے بعد میں نے لاہور سے مسیحی برادری کے لیے مخصوص نشست پر حکومتی رکن اسمبلی شہزاد منشی سے پوچھا کہ ان حملوں پر آپ کا موقف کیا ہے.
جو آج کا واقعہ ہے انتہائی افسوسناک ہے, ہر وہ انسان جس کے سینے میں دل ہے, آج اس دہشت گردی کی وجہ سے وہ دل جو پھر چیر گئے ہیں. پوری دنیا جس نے یہ واقعہ دیکھا ہے یا سنا ہے وہ اشک بہا رہا ہے, خون کے آنسو رو رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ حکومتیں خود اس کی لپیٹ میں ہیں. اب دیکھیں پورا پاکستان, اس میں نہ صرف کرسچن, ہندو, سکھ, مسلم اور شیعہ برادری, یہ سب تو دہشت گردی کے دھانے پہ بیٹھی ہوئی ہیں. دہشت گرد کا نہ دین ہے نہ مان ہے, وہ جدھر چاہتا وہ تو چلا جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے ننے منے بچے پشاور میں انہوں نے دہشت گردی کا نشانہ بنا دیا, ہمارے پولیس پر یہ اٹیک ہوا وہ شہید کر دیے گئے. آپ دیکھیں فوج کے جوان جو اس وقت جلو پہ واقع ہوا, یہ ہو رہے ہیں. دہشت گرد کی حکومت تو خود افواج پاکستان خود ان دہشت گردوں کے ساتھ جنگ خالتے جنگ میں ہیں, اور ہمیں اس دہشت گردی کا سامنا تو کرنا پڑے گا, نہیں تو یہ جب چاہیں گے جہاں کہیں یہ چاہیں گے نکل آئیں گے. آپ دیکھیں کہ ہمیں چاہیے کہ پولیس کے ساتھ, سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ تعاون کرنا, جہاں کہیں ہمیں پتا چلے کہ مشکوک حضرات ہیں ان کو اطلاع کرنی چاہیے. अब रही बात ये कि अब हमें खुद भी तो अपनी हिफाजत करनी चाहिए, लेकिन नो बेशक कि पुलिस डिपार्टमेंट में अगर कुछ चंद एक एहलकार मतलब नाहल है, लेकिन बहुत ज्यादा एहलकार ऐसे भी हैं जो अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं।
लेकिन शहजाद मुंशी साहब, अल्टीमेटली शहरियों की जिम्मेदारी इस रियासत के ऊपर आयद होती है, शहरियों की हिफाजत की जिम्मेदारी रियासत को करनी चाहिए।
दहशत गर्दी, अब देखें एक दुश्मन सामने हो तो उसका तो पता है कि ये दुश्मन है, दहशत गर्द होगा तो पता नहीं किधर से किस वक्त निकल आएगा। हुकूमत को अगर ये पता हो कि दहशत गर्द कहाँ बैठे हैं तो क्या हुकूमत अपनी जो उसकी रिट है उसको कायम रखेगी कि नहीं रखेगी?
लेकिन हुकूमत के पास पूरा सिक्योरिटी अपरेटस है, 38 कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, खुफिया इदारे हैं, पुलिस है, फौज है, रेंजर्स है, और एक ऐसे मुल्क में जो पिछले 12 साल से शिद्दत पसंदी से लड़ रहा है, और एक ऐसे मुल्क में जहां 16 दिसंबर के स्कूल के हमले के बाद अब हम देख रहे हैं कि एक कौमी सतह पर ऑपरेशन जारी है, कौमी सतह पर फौजी कार्रवाई हो रही है, ऐसे में फिर कैसे ये मुमकिन हो पाता है कि शिद्दत पसंद और दहशतगर्द जिसको जब जहां चाहे निशाना बना लें?
लेकिन जी मैं आपकी इन बातों से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन आप जानते हैं कि एजेंसी सिक्योरिटी के जितने इदारे हैं, जितने हमारे डिपार्टमेंट्स हैं इंटेलिजेंस के, उनकी कावज तो है। आप देखिए कितने दहशतगर्दों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन इनकी जो एक रूट्स हैं वो इतनी जल्दी आप नहीं फाइंड आउट कर सकते। हमारे अबाउजदाद ने इस मुल्क में अपना खून बहाया है, ये मुल्क हमारा है, हम ऐसे तमाम अनासर जो मुल्क के दुश्मन है, चाहे वो जोसेफ फ्रांसिस है चाहे मैं हूँ, हम उनके साथ नहीं है, हम मुल्क के साथ रहेंगे। हम मोहब्बे वतन पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में जहाँ मुसलमानों का खून बह रहा है, जहाँ पर शियों का बह रहा है, जहाँ पर हिंदुओं का बह रहा है, वहाँ क्रिश्चनों का खून भी शामिल है, लिहाजा ये हमारा वतन है। इस जंग में जो दहशतगर्दी की जंग में हम हुकूमत के साथ हैं, हम अफवाजी पाकिस्तान के साथ हैं, तब तक हैं जब तक ये दहशतगर्दी खत्म ना हो जाए। रही बात तहफात की, हमारा तहफात दहशतगर्दी के खिलाफ मेरे और आपके और तमाम कम्युनिटी के इक्वली है। रही बात ये कि चंद एक ऐसे नासर जो हुकूमत को कहें गलत है, यहाँ पर हमने रहना नहीं है, मैं समझता हूँ वो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी नहीं है।
तो जिनकी जिम्मेदारी है कि ये हमें बताएं, खुफिया इदारे क्यों नहीं बता पाते हमें कि क्या होने वाला है, क्या काम है और उनका?
बाकी एजेंसी आपको पता है काम कर रही है, काम कर रही है, तो इतने दहशतगर्द पकड़े गए हैं, इतने दहशतगर्दों को सजाएं मिल रही है, अगर ये एजेंसी काम कर रही है।
शहजाद साहब, जितने दहशतगर्दों की एजेंसी बात कर रही है, अगर उतने पकड़ लिए जाते तो पाकिस्तान को तो पेरिस, अमरीका, न्यूयॉर्क हो जाना चाहिए था।
लेकिन ये कोशिश तो जारी है, आप भी जानते हैं, अब दहशतगर्दों के ठिकानों का हर किसी को तो नहीं पता कहाँ बैठे हैं।
आखिरी सवाल, आपको तवक्को है कि पाकिस्तान में आपको सलामती और हिफाजत से रहने का मौका मिलेगा, महफूज रह सकेगी मसीह बरादरी पाकिस्तान में?
देखिए पाकिस्तान में हम जितने भी कम्युनिटी बसते हैं ना भाई जी, ये सब तो हुकूमत का फर्ज है कि उनको सिक्योरिटी देना, और लोगों को भी इस बात पर श्योर होना चाहिए कि इस मुल्क के हम रहने वाले हैं, यहाँ पर सलामती लाने के लिए हमें भी अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा।
लाहौर से मसीही बरादरी के लिए मखसूस नशिस्त पर रुकने असेंबली शहजाद मुंशी। आज हमने आपको बताया कि लाहौर में आज सुबह यौहानाबाद में दो चर्चिस पर इतवार की सर्विस के दौरान हमले हुए, 15 लोग हलाक हुए, दर्जनों जख्मी हुए। हलाक होने वालों में एक बच्चा, खातून और दो पुलिस अहलकार भी शामिल हैं। यही आज सैरबीन का बड़ा मौजू था। पाकिस्तान के कबायली इलाके जनूबी वजीरिस्तान चलते हैं, जहां हुक्काम का कहना है कि करीबन एक माह से लापता 13 अफराद की लाशें मिली हैं, जिन्हें गोलियां मारकर हलाक किया गया है। मरने वाले अफराद के बारे में ख्याल है कि वो शिद्दत पसंद तंजीमों से ताल्लुक रखते थे। पिशावर से नामनिगार रिफतुल्लाह औरगजई।
पोलिटिकल इंतजामिया के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान के इलाके शक्तोई में मंदव के मुकाम से 13 अफराद की लाशें बरामद की गई, जिन्हें गोलियां मारकर हलाक किया गया है। उन्होंने कहा कि मरने वाले अफराद तकरीबन एक माह पहले लापता हो गए थे। मकामी लोगों का कहना है कि हलाक शुदगान का ताल्लुक मसूद कबीले की जिली शाख अबाखिल से बताया जाता है। ताहम बाज जराए के मुताबिक मरने वाले अफराद का ताल्लुक कालदम तंजीमों से रहा है, लेकिन सरकारी तौर पर इस हवाले से कुछ नहीं कहा गया है। बाज मकामी लोगों का कहना है कि हलाक शुदगान को नामालूम मुसल्ला अफराद की जानिब से अगवा किया गया था। ख्याल रहे कि कबाइली इलाकों जनूबी और शुमाली वजीरिस्तान में सड़क के किनारों से लाशें मिलने के वाकयात पहले भी पेश आते रहे हैं। ताहम हालिया वाकया ऐसे वक्त सामने आया है जब गुज़िश्ता रोज ही गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सरदार मेहताब अहमद खान की जानिब से जनूबी वजीरिस्तान समेत कबाइली इलाकों से बेघर होने वाले मुतासिरीन की वापसी और बहाली के मरहलावार प्रोग्राम का ऐलान किया गया है। इस ऐलान के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान के मुतासिरीन की वापसी का अमल पीर यानी 16 मार्च से शुरू किया जा रहा है। ये अमर भी अहम है कि जनूबी वजीरिस्तान में 2009 में फौज की जानिब से मसूद कबीले के इलाके में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जंगजुओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन का आगाज किया गया था। इन कार्रवाईयों की वजह से लाखों अफराद ने बेघर होकर डेरा इस्माइल खान اور دیگر علاقوں میں پناہ لے لی تھی، تاہم کچھ متاثرین پہلے ہی اپنے اپنے علاقوں کو لوٹ چکے ہیں، لیکن اکثریت آبادی بدستور اپنے طور پر کرائے کے مکانات یا رشتہ داروں کے ہاں پناہ گزین ہیں۔ گورنر نے یہ بھی کہا کہ خیبر ایجنسی کا علاقہ باڑہ اور شمالی وزیرستان سے بے گھر ہونے والے آئی ڈی پیز کی واپسی کا عمل بھی اس ماہ کے آخر سے شروع کیا جا رہا ہے، تاکہ ان متاثرین کو باعزت طریقے سے اپنے اپنے علاقوں میں دوبارہ آباد کیا جا سکے۔ رفت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
بھارت میں اردو زبان کے فروغ کے لیے دو روزہ اجلاس جاری ہے، آج اجلاس کا دوسرا دن ہے۔ آج وہاں کیا کیا ہوا یہ ہم آپ کو ذرا دیر میں بتائیں گے۔ سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سروین سنا کیجیے۔
کھیل کی خبریں سنتے ہیں ذیشان حیدر سے۔
کرکٹ ورلڈ کپ میں پول بی سے پاکستان نے آئرلینڈ کو، جبکہ ویسٹ انڈیز نے متحدہ عرب امارات کو شکست دے کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ آئرلینڈ نے پاکستان کے خلاف میچ میں پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 237 رنز بنائے۔ کپتان ولیم پورٹر فیلڈ نے سب سے زیادہ 107 رنز بنائے۔ پاکستان کی جانب سے وہاب ریاض نے 3 جبکہ راحت علی اور سہیل خان نے 2-2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ جواب میں 238 رنز کا ہدف پاکستان نے بآسانی 3 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ احمد شہزاد اور سرفراز احمد نے پہلی وکٹ کی شراکت میں 120 رنز بنائے۔ احمد شہزاد 63 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، جبکہ سرفراز احمد نے 101 رنز بنائے اور آؤٹ نہیں ہوئے۔ یہ سرفراز احمد کی ایک روزہ میچوں میں پہلی سینچری کے ساتھ ساتھ 2007 کے عالمی کپ کے بعد سے کسی بھی پاکستانی بلے باز کی ورلڈ کپ میں پہلی سینچری ہے۔ اس شاندار کارکردگی پر سرفراز احمد کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ میچ کے بعد پاکستانی ٹیم کے کپتان مصباح الحق کا کہنا تھا کہ کریڈٹ بولرز کو دینا چاہیے، خصوصاً پہلے ہاف میں بولرز نے بہت اچھی بالنگ کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک سلو ٹریک تھا اور بولرز کو پیس اور باؤنس نہیں مل رہا تھا، لیکن انہوں نے سخت محنت کی اور بہترین کارکردگی دکھائی۔ عالمی کپ میں پول بی سے ہی کھیلے گئے ایک اور میچ میں ویسٹ انڈیز نے متحدہ عرب امارات کو 6 وکٹوں سے شکست دی۔ متحدہ عرب امارات نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 175 رنز بنائے۔ ناصر عزیز 60 اور امجد جاوید 56 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ جواب میں ویسٹ انڈیز نے 176 رنز کا ہدف 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ جانسن چارلز نے 55 اور جوناتھن کارٹر نے 50 رنز بنائے۔ عالمی کپ کے ناک آؤٹ مرحلے کا آغاز 18 مارچ سے ہوگا، جس میں سری لنکا اور جنوبی افریقہ، بھارت اور بنگلہ دیش، پاکستان اور آسٹریلیا، جبکہ نیوزی لینڈ اور ویسٹ انڈیز کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ اور فٹ بال کی انگلش پریمیئر لیگ میں آج 3 میچز کھیلے جائیں گے، جس میں چیلسی اور ساؤتھ ہیمپٹن، ایورٹن اور نیوکاسل، جبکہ مینچیسٹر یونائیٹڈ اور ٹوٹنہم کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ ٹینس کے بی این پی پیریبس اوپن کے دوسرے راؤنڈ میں برطانوی کھلاڑی اینڈی مرے نے وشیک پوسپیسل کو 6-1 اور 6-3 سے شکست دے دی ہے۔
کھیل کی خبریں آپ نے ذیشان حیدر سے سنی۔ پاکستان نے آئرلینڈ کو شکست دے کر ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل تک کے لیے جگہ بنا لی ہے۔ اس پر کپتان مصباح الحق کیا کہتے ہیں اور تجزیہ نگاروں کی رائے کیا ہے، یہ آپ کو ذرا دیر میں سنوائیں گے۔ پہلے سنتے ہیں معصومہ ملک سے خبروں کا خلاصہ۔
پاکستان کے شہر لاہور میں یوحنا آباد کے چرچ کے گیٹ پر 2 خودکش دھماکے ہوئے ہیں، جن میں کم از کم 15 افراد ہلاک اور لگ بھگ 70 زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان میں حکام کے مطابق تقریباً ایک ماہ قبل لاپتہ ہونے والے 13 افراد کی لاشیں برامد ہوئی ہیں. افغان حکام کے مطابق دولت اسلامیہ سے تعلق رکھنے والے ایک عسکریت پسند رہنما حافظ واحدی کو ایک راکٹ حملے میں ہلاک کر دیا گیا ہے. اقوام متحدہ میں ویٹیکن کے سفارتکار کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ کے ہاتھوں عیسائیوں اور دیگر اقلیتوں کی نسل کشی روکنے کے لیے اگر سیاسی حل ممکن نہیں تو طاقت کا استعمال کیا جائے. لندن پولیس کا کہنا ہے کہ 3 برطانوی نوجوان جو کہ دولت اسلامیہ میں شامل ہونے کے لیے شام جا رہے تھے کو ترکی میں گرفتار کر لیا گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خبروں کا خلاصہ آپ نے معصومہ ملک سے سنا. سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. بات کرتے ہیں کرکٹ کی. پاکستان نے آسٹریلیا کے شہر ایڈیلیڈ میں کرکٹ ورلڈ کپ کے ایک میچ میں آپ نے خبروں میں بھی سنا آئرلینڈ کو شکست دے کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے. پاکستان نے پہلے آئرلینڈ کی بیٹنگ کو 237 رنز تک محدود کر دیا. بولرز کی اس محدود زبردست محنت کو پاکستانی بلے بازوں نے ضائع نہیں ہونے دیا اور اس ورلڈ کپ میں پاکستان کے سب سے بہترین 120 رنز کی اوپننگ شراکت نے 7 وکٹ کی جیت کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کی. سرفراز احمد نے ون ڈے کرکٹ انٹرنیشنل میں اپنی پہلی سینچری بنانے کے ساتھ ساتھ ورلڈ کپ میں 3 ہندسوں کی اننگز نہ کھیلنے کے جمود کو بالآخر توڑ دیا. جب پاکستانی ٹیم نے 238 رنز کا تعاقب شروع کیا تو پاکستانی بیٹنگز کی روایتی پسپائی کی وجہ سے شکوک و شبہات بھی ذہنوں میں تھے, لیکن احمد شہزاد اور سرفراز احمد نے سینچری زبردست شراکت کر کے ان شکوک و شبہات کو دور کر دیا. کھیل کے بعد میں نے ایڈیلیڈ میں موجود نامہ نگار اپنے ساتھی عبدالرشید شکور سے پوچھا کہ پاکستان نے آئرلینڈ کو ہرا دیا, اب پاکستان کی ٹیم کہاں کھڑی ہے؟
پاکستان نے بہت ہی زبردست پرفارمنس دی ہے, آج آئرلینڈ کو شکست دی اور اس کے بعد اب پاکستان کی ٹیم کوارٹر فائنل میں پہنچی ہے جہاں اس کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا اور یہ میچ ایڈیلیڈ میں جمعے کے روز کھیلا جائے گا.
آج کے میچ کی خاص بات کیا رہی شکور جس میں پاکستان نے آئرلینڈ کو ہرا کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنائی؟
پاکستان کی ٹیم اگرچہ ٹاس ہاری لیکن اس کے بعد پھر پاکستان کے جو بالرز ہیں انہوں نے بہت ہی اچھی بالنگ کا مظاہرہ کیا. اگرچہ آئرلینڈ کے جو کپتان ہیں ولیم پورٹر فیلڈ انہوں نے سینچری سکور کی اور وہ پہلے ایسوسیٹ کیپٹن بنے ہیں, ایسوسیٹ ممالک کی ٹیموں کے وہ پہلے کپتان ہیں کہ جنہوں نے ورلڈ کپ میں سینچری سکور کی ہے. لیکن اس کے باوجود پاکستان کے جو بالرز ہیں پاکستان کے جو تیز بالرز ہیں انہوں نے آئرلینڈ کو جو ہے وہ زیادہ سکور نہیں کرنے دیا. اور اس کے بعد جب پاکستان کی بیٹنگ آئی تو پاکستان کے جو وکٹ کیپر بیٹس مین ہیں اوپنر ہیں سرفراز احمد جنہیں ابتدائی میچوں میں موقع نہیں ملا تھا کھیلنے کا اور اس کے بعد جب وہ جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلنے آئے تھے تو انہوں نے 49 رنز بنا کر پاکستان کی جیت میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا اور آج بھی انہوں نے بہت ہی شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا, سینچری سکور کی, ناٹ آؤٹ گئے ہیں اور یہ پہلا موقع ہے 2007 کے ورلڈ کپ کے بعد کہ کسی پاکستان کے بیٹس مین نے ورلڈ کپ مقابلوں میں سینچری سکور کی ہے. 2007 ورلڈ کپ میں زمبابوے کے خلاف جو عمران نذیر نے سینچری سکور کی تھی 160 رنز بنائے تھے اور اس کے بعد سے کوئی بھی پاکستانی بیٹس مین سینچری سکور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا.
عبدالرشید شکور, پاکستان کی ٹیم کے لیے بھی یہ بڑا عجیب موقع ہے, آئرلینڈ کو ہرا دیا ہے, کوارٹر فائنل میں جا پہنچے ہیں مگر اب سامنے کھڑا ہے آسٹریلیا, کیا توقع رکھیں ٹیم سے؟
دیکھیں ون ڈے انٹرنیشنل ہو یا T20 جو لمیٹڈ اوورز کی کرکٹ ہوتی ہے وہ ایک دن کی کرکٹ ہوتی ہے, بڑے سے بڑی ٹیم جو ہے وہ اگر ایک دن اگر آف کلر ہے اس کی طرف سے پرفارمنس نہیں ہوتی تو چھوٹی ٹیمیں جو ہیں وہ چھوٹی ٹیم اس کو ہرا دیتی ہیں. تو پاکستان کا مقابلہ یقیناً ایک ایسی ٹیم سے کہ جس کا اپنا ہوم گراؤنڈ ہے, ہوم کنڈیشنز ہے اور اس آسٹریلیا کی ٹیم جو ہے وہ ایک طوفان کی طرح ہے, بالکل جس کو کہتے ہیں کہ اس کی بیٹنگ میں ایک طوفان ہے, ان کے بالرز جو ہیں وہ بہت ہی زبردست انداز میں بالنگ کر رہے ہیں, مچل جانسن, مچل اسٹارک. تو یقیناً ایک کٹھن موقع ہے, لمحہ ہے پاکستان کے لیے, ایک سخت امتحان ہے, آزمائش ہے, لیکن یہی کرکٹ ہے کہ اگر پاکستانی ٹیم اپنے حواس کو قابو میں رکھے, عقل بندی کا مظاہرہ کرے اور جو منصوبہ بندی کوچز بناتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں, اس کے مطابق اگر کھلاڑی اس پر پوری طرح عمل کرتے ہوئے پرفارمنس دیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آسٹریلیا کے وہ پاکستان ٹیم ہرا نہ سکے.
ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور. آئرلینڈ کے خلاف جیت کے بعد عبدالرشید شکور نے پاکستان کے کپتان مصباح الحق سے پوچھا کہ سرفراز احمد 2007 کے بعد ورلڈ کپ میں سینچری بنانے والے پہلے پاکستانی بیٹسمین ہیں, ان کی کارکردگی پر آپ کیا کہیں گے؟
میرے خیال میں زبردست, بہت اچھا ہے, آبویسلی بہت بڑی بات ہے. 2007 سے میرے خیال میں بیچ میں دو ورلڈ کپ گزر گئے ہیں, 2011 میں بھی پاکستان کی طرف سے کوئی سینچری نہیں ہوئی تھی تو ہم لوگ پہلے ہی بہت زیادہ دونوں اوپنرز کو کافی دفعہ میسج ہم نے بھجوایا کہ کوشش کرو کہ 100 کرنا ہے. پھر انفارچونیٹلی ایم ایس شہزاد آؤٹ ہو گیا, تو اس کے بعد سرفراز کو جب میرے ساتھ بھی بیٹنگ کر رہا تھا وہ یہی کہہ رہا تھا کہ 100 کر کے آنا جو مرضی ہو. تو آئی تھنک بڑا اچھا ہے کہ عمر نے اس کے ساتھ پورا ساتھ دیا, اس کو چانس دیا 100 کرنے کا, کیونکہ یہ ٹیم کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا.
پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق, ان سے ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور نے یہ بھی پوچھا کہ پاکستانی ٹیم نے کوارٹر فائنل جیت کر پہلا مرحلہ عبور کر لیا, اب خود کو کتنا مطمئن اور پرسکون محسوس کر رہے ہیں؟
Obviously, ریلیکس ہونے کا ٹائم نہیں ہے. میرے خیال میں اگر آپ بڑا گول سیٹ کرتے ہیں, اگر ہم ورلڈ کپ کے بارے میں سوچتے ہیں جیتنے کا, تو یہ نہیں کہ ہم کوارٹر فائنل میں پہنچ کے ریلیکس ہو جائیں کہ بڑا ہم نے تیر مار لیا. تو میرے خیال میں اب اللہ نے ہمیں وہ موقع دیا ہے کہ اب ٹائم آیا کہ ہم کھڑے ہوں اور ایفرٹ کریں. اگلے جو میچ ہیں, 3 میچ ہیں, اور اگر آپ یہ سوچ کے جان لڑا دیں اپنی, تو یو نیور نو کہ اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا.
پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق گفتگو کر رہے تھے ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور سے. بھارتی دارالحکومت دلی چلتے ہیں, جہاں جشن ریختہ کے نام سے اردو زبان پر 2 روزہ اجلاس جاری ہے. آج اجلاس کا دوسرا دن تھا. جشن ریختہ سنجیو سراو نامی ایک تاجر نے اردو زبان میں اپنی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے ترتیب دیا, جس میں اردو زبان سے دلچسپی رکھنے والے بھارت اور پاکستان کے اردو دان شریک ہوئے. آج اجلاس کا موضوع ہندی فلمی صنعت اور اردو زبان تھی. ہمارے ساتھی سقلین امام نے بی بی سی ہندی کے ہمارے ساتھی راجیش جوشی سے اس موضوع پر بات کی, مگر سب سے پہلے یہ پوچھا کہ آج کی تقریب میں غزل پر کیا بات ہوئی. راجیش جوشی,
اس میں آج ایک سیشن کی شروعات کی. ہندوستان کے جانے مانے ناول رائٹر ہیں, افسانہ نگار ہیں, شمس الرحمان فارقی صاحب, انہوں نے غزل کا کس طرح سے یہاں پر شروعات ہوئی ہندوستان میں اس کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ دلی والوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ غزل انہوں نے شروعات کی, لیکن میں چونکہ دلی کا ہوں نہیں, میں پورب کا ہوں, اس لیے مجھے ڈر نہیں لگتا. اور ولی دکنی کا نام انہوں نے لیا کہ ولی دکنی صاحب نے غزل کی شروعات کی. انہوں نے بے شک ایران سے
یہ غزل تو ظاہر ہے ایران سے آئی نا یہاں پہ ہندوستان.
جی ہاں, انہوں نے وہی کہا کہ تو پھر تو انگریزوں کے پاس بھی اپنا کوئی اس طرح کا کوئی اوریجنل چیز نہیں ہے. جی ہاں, انہوں نے کہا کہ نہ تو سونیٹ انگریزوں کا ہے, نہ ڈرامہ ان کا ہے, انہوں نے بھی دوسری تیسری تہذیب سے یہ حاصل کیا ہے. تو انہوں نے کوئی یہ کہا نہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ کوئی برائی نہیں ہے ایسے میں, اگر ایران سے غزل آئی ہے تو کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے اس میں.
تو ہندوستان کا اپنا اضافہ کیا ہے اس غزل میں؟
انہوں نے کچھ بہت گہرائی میں وہ گئے تھے. اگر موٹے موٹے طور پہ کہا جائے تو یہ کہتے ہیں کہ ایران سے جو آئے اس میں 9 یا کتنی 11 بہرے ہیں, لیکن ہندوستان میں اردو غزل میں کئی اور بہرے اس میں جڑ گئی ہیں. تو یہ ہندوستان کی خصوصیت ہے. ہندوستان نے جو غزل کو ایک خصوصیت دی وہ یہ ہے کہ اور اس میں بہریں جوڑ دی گئیں, الگ طرح کے اس میں مضامین استعمال کیے. تو کافی تفصیل سے انہوں نے اس بارے میں بات کی. ولی دکنی صاحب کا نام لیا, انہوں نے قطب شاہ جو ہے ان کا نام لیا, یہ جو پرانے غزل گو رہے, مطلب انہوں نے عاشق اور معشوق کی بات تو کہی, لیکن غزل میں انٹلیکٹ کا جو ان پٹ تھا وہ انہوں نے دیا, اس کا ذکر شمس الرحمان فاروق صاحب نے کیا.
اچھا, آج اور جو بڑے لوگ شامل تھے اس جشن ریختہ کے سیشن میں وہ کون تھے؟
ایک اور علیحدہ سیشن ہوا تھا اس سے الگ, وہ تھا ہندی سینما کی زبان اردو. یعنی جو ہندی سینما جس کو ہم جانتے ہیں روایتی طور پہ, اس میں جو جس زبان کا استعمال ہوتا ہے وہ بیسکلی اردو ہے. اس میں چاہے آپ کے آصف کی فلم جو ہے مغل اعظم کا نام لیں, رستم سہراب کا نام لیں, اور ابھی حال تک جو بھی فلمیں ہوتی تھیں اس میں چاہے گانے ہوں, شاعری ہوتی تھی, کیفی اعظمی وغیرہ, سب اردو کا استعمال کرتے تھے. تو اس پر ذکر ہوا کہ ہندی سینما کی زبان تو دراصل اردو ہی ہے. مظفر علی اس میں شامل تھے.
ہاں, مظفر علی جنہوں نے امراؤ جان ادا فلم بنائی.
بالکل آپ نے بجا فرمایا, امراؤ جان ادا نام کا جو ناول تھا اس کو انہوں نے فلم میں ٹرانسلیٹ کیا, بڑی خوبصورتی سے ٹرانسلیٹ کیا. انہوں نے یہ کہا کہ صاحب آپ وقت کے ساتھ بدلتے ہیں. ان کے ساتھ پینل پہ ایک اور لیرسس ممبئی سے آئے تھے جو ہندی سینما میں گانے لکھتے ہیں. ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے سامعین کو یہ معلوم ہوگا کہ ایک فلم کا گانا بھی بہت ہٹ ہوا تھا, تو نے ماری انٹریاں تو دل میں بجی گھنٹیاں, تو وہ اس کے جو لیکھک تھے جو شاعر تھے وہ آئے تھے. انہوں نے کہا صاحب آپ ایسا پسند کرتے ہیں تب میں ایسا لکھتا ہوں کیونکہ یہ بکتا ہے, آپ اپنا پسند کا معیار اونچا کریں تو ہم بہتر چیزیں دیں گے. جیسے کیفی آزمی دیتے تھے, ساحر لدھیانوی دیتے تھے, اس طرح کے لوگ پسند کرتے تھے, اب وہ پسند نہیں ہوتی ہے لوگوں کو.
چلیے یہ تو تبدیلی آ رہی ہے, لیکن جس طرح یہ کہا گیا کہ اردو پہلے تھی ہندی سینما کی زبان, اب بھی کیا اردو سمجھی جا رہی ہے؟
یہی دقت کی بات ہے کہ آپ کون سی زبان ہے, نہ تو اردو والوں کو سمجھ میں آ رہا ہے اور نہ ہی ہندی والوں کو سمجھ میں آ رہا ہے. کبھی تو وہ ہندی کی بجائے بھوجپوری ہو جاتی ہے, جیسے پی کے فلم ابھی عامر خان کی آئی اس میں بھوجپوری کا بھی نئے نئے ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں. انگلش جو ہے بہت استعمال ہو رہی ہے, اگر کوئی اربن بیک گراؤنڈ کی فلم ہے تو اس میں نہ تو اردو زبان ہے نہ ہندی زبان ہے, اس میں انگریزی کا زیادہ انپٹ ہے. اور یہ دقت صرف فلموں کی ہی نہیں ہے, یہ فلموں کے باہر جو معاشرہ ہے اس میں بھی, اسکولوں میں بھی یہ اس طرح کے سوال اٹھ رہے ہیں. تو یہ آج یہ جو جشن ریختہ ہے اس میں کم از کم ان سوالوں کو اٹھایا تو گیا ہے, ان پر چرچا تو ہوئی ہے, بات چیت تو ہوئی ہے.
لیکن ایم کے رانا نے کہا جو سینما کی زبان بدل گئی ہے,
ایم کے رانا پروگریسو تھنکنگ کے تھیٹر آرٹسٹ ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب زمانہ بدل گیا ہے, جب زمانے میں کی بھاشا بدل گئی ہے, اس کی زبان بدل گئی ہے, لوگ الگ طرح سے گفتگو کرتے ہیں, وہ سینما میں ریفلیکٹ ہوگا اور اس سے ہم کنہیں نہیں کاٹ سکتے.
بی بی سی ہندی سروس کے ہمارے ساتھی راجیش جوشی ہمارے ساتھی ثقلین امام سے گفتگو کر رہے تھے. اور جس دور میں انگریزی ہی کو تعلیم کی عمدہ زبان مان لیا گیا ہو اور بچوں کے والدین صرف اور صرف انگریزی ہی پر زور دیتے ہوں, ایسے میں 8 سال کی بچی بیت بازی کی ماہر بن جائے تو تعجب ہوتا ہے. دلی میں 2 دن تک جاری رہنے والے جشن ریختہ میں شریک سخا نامی چھوٹی سی بچی سے گفتگو کی ہندی سروس کے ہمارے ساتھی راجیش جوشی نے.
بچہ شاہی سے کہتا تھا او کعبے سا الخرد, اے تیرے شہ پر پیاسا رفتی چرخے بھری ہے, شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام, سخت کوشش ہے تلخ زندگانی انگبی, جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے پسر, وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں. کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا موری, پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات, ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا, شاید کہ وہ شاطر اسی ترکیب سے مات, یہ خوان تر و تازہ موری نے جو دیکھا کہنے لگا وہ صاحب گفران لزومات, افسوس اے مرغوں کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو تیرا وہ گناہ کیا تھا ہے یہ جس کی مکافات, افسوس صد افسوس شاہین نہ بنا تو, دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات, تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, جرمِ ضعیفی کی سزا مر گئے مفاجات.
جن لوگوں نے یہاں پر ابھی یہاں شعر سنائے تھے ان کو
یہاں جشن ریختہ کی محفل میں ایک بہت چھوٹی سی نازک سی بچی میرے سامنے کھڑی ہے جس نے ابھی اشعار سنائے ہیں, قطعات سنائے ہیں, شعر سنائے ہیں. بچی تم کہاں پڑھتی ہو؟
میں لفٹ اسکول میں پڑھتی ہوں.
تمہارا نام کیا ہے؟
سخا.
سخا تمہارا نام ہے. اچھا جو تمہاری اردو ہے یہ تو بڑی زبردست اردو ہے, کہاں سے سیکھی؟
یہ شعر مجھے میرے چاچو پڑھاتے ہیں, چاچو ابو اور دادا
یہ سب شعر پڑھاتے ہیں. اور تمہارا تلفظ اتنا خوبصورت ہے, اردو پڑھ لکھ لیتی ہو؟
جی لکھ لیتی ہوں لیکن زیادہ ٹف نہیں کر سکتی, لیکن شعروں میں کر سکتی ہوں.
تمہاری عمر کیا ہے ابھی؟
8 سال.
اب مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا سب سے زیادہ پسندیدہ شعر کون سا ہے؟
الہی کہاں منہ چھپایا ہے تو نے, ہمیں کھو دیا ہے تیری جستجو نے.
الہی کہاں منہ چھپایا ہے تو نے,
ہمیں کھو دیا ہے تیری جستجو,
ہمیں کھو دیا ہے تیری جستجو نے. اور کوئی شعر یاد ہے؟
نماز عشق جا ہے نفس نفس جاری, کبھی ادائی نہ ہوتی جو ہم قضا کرتے.
نماز عشق کیا ہے؟
نماز عشق یہاں ہے نفس نفس جاری, کبھی ادائی نہ ہوتی جو ہم قضا کرتے.
واللہ. اچھا کس طرح کے اشعار تمہیں پسند ہے, کون کون سے شاعر پسند ہے, کچھ نام یاد ہیں؟
غالب.
غالب, چچا غالب جنہیں ہم کہتے ہیں, غالب کے کوئی شعر یاد ہیں؟
آتشی دوزخ میں گرمی کہاں, سوز غم ہے نہانی اور ہے, ہو چکی غالب بنائے سب تمام, ایک مر گئے نہ گھانی اور ہے.
اچھا یہ ان کے ابو بھی یہاں پہ کھڑے ہوں, آپ کا کیا نام ہے صاحب؟
فیصل امین.
آپ کے گھر میں شعر و ادب کا کافی ماحول ہے ایسا لگتا ہے, کیونکہ بچی کو جس طرح سے شعر اشعار قطعات یاد ہیں بڑی زبردست بات ہے.
ہاں اس بچی کو کچھ پہلے سے بھی تھوڑا سا شوق تھا, اور اس کے چچا
ضیاء الاسلام ایم فل کر رہے ہیں اردو سے، اسے لگ بھگ 10,000 اشعار یاد ہیں زبانی، تو اسی کی محنت ہے یہ. ہمارے گھر میں بھی تھوڑا سا اردو بولنے کا ماحول ہے، ہماری بہنیں یعنی ان کی پھپھیاں سب اردو سے ایم فل اور پی ایچ ڈی، ان لوگوں کی ساری تعلیم اردو سے ہی ہے، تو ایک تھوڑا سا ماحول کریٹ ہو گیا، اچھا لگتا ہے بچی پڑھتی ہے. تو
کیونکہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو خاص طور پہ دہلی جیسے شہر میں ماں باپ کا یہ زور ہوتا ہے کہ بچہ انگریزی پڑھے، انگریزی کے علاوہ کچھ نہ پڑھے، تو ویسے میں اردو کی آپ اس کو تربیت دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں اور اردو ادب کی تعلیم دے رہے ہیں، آپ کو کبھی ایسا نہیں لگتا کہ یہ پچھڑ جائے گی بچی؟
مشتاق احمد یوسفی کی میں کل ناول پڑھا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ ایک کوئی بہت ماہر تعلیم لندن سے آئے، پاکستان آئے، اور ان کو جو ہے بہت ہی فخر کے ساتھ اپنے سارے اسکول دکھائے گئے، انہوں نے دیکھا کہ سب کا ذریعہ تعلیم انگریزی ہے، تو اس نے ایک بہت اچھی بات کہی، اس نے کہا کہ اگر میں یہ تجویز انگلینڈ جا کر پیش کروں کہ یہاں کا ذریعہ تعلیم کوئی غیر زبان رکھی جائے تو شاید مجھے وہ پوری رات کسی پاگل خانے میں کاٹنا پڑے گی. بچہ انگریزی تو سیکھ سکتا ہے لیکن شاید جو ایک تہذیب ہے، اردو ایک زبان نہیں ہے ایک تہذیب ہے، وہ تہذیب شاید نہ سیکھ پائے.
بہت بہتر، بہت ضروری ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا.
دلی میں جاری اردو کا اجلاس، تفصیلات آپ تک پہنچا رہے تھے ہمارے ساتھی راجیش جوشی. سیر بھی نبی جاری ہے.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سیروین سنا کیجیے.
سیروین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سیروین میں اتوار کو آپ سنا کرتے ہیں وسط اللہ خان کا ریڈیو کالم بات سے بات.
یہ تب کی بات ہے جب کسی ایک دن آس پاس اور دور پرے کے رشتے دار اور شناسائی کے دعوے دار چنچل عروس البلاد کے گھر ایک نوخیز ملک کا رشتہ لے کے آئے. اس سے پہلے کہ عروس البلاد یا اس کے اہل خانہ کو سوچنے سمجھنے کی مہلت ملتی، مبارک سلامت کے شور میں چھوارے بٹ گئے. الہڑ عروس البلاد خوش تھی کہ گھر میں نہ صرف کچھ نیا سامان آ گیا بلکہ اتنے سارے دور پرے کے جانے انجانے رشتے دار بھی مل گئے. ان میں سے کچھ کو عروس البلاد نے ایک آدھ بار کہیں کبھی کسی کے گھر یا تقریب میں بغور یا سرسری دیکھا ہوگا، مگر رواداری اور خاندانی تربیت کا تقاضا یہی تھا کہ جو اپنے بارے میں جو بھی کہہ رہا ہے سر جھکا کے سنتی چلی جائے. ارے عروس البلاد کمال ہے، یعنی مجھے ماموں امجد کو نہیں پہچانتی. بھائی میں تو عروس البلاد کا خالو چودھری شفیق جٹ ہوں، ہمارے ہاں ہی ہر وقت گڑیا گڑیا کھیلتی رہتی تھی، بڑی مشکل سے اپنے گھر جاتی تھی. بیٹا عروس میں تیرے ابا کا بزنس پارٹنر رہا ہوں ہدایت اللہ. لو جی ایمان کی بات تو یہ ہے کہ میں نے کبھی عروس اور اپنی اولاد میں فرق نہیں رکھا بلکہ سگی بیٹیوں سے بڑھ کے چاہا. ارے بیٹا عروسی پہچانا، میں تیری پھپھی زہرا کی سمندر نصیب ہو. ہائے ہائے اب کہاں پہچاننے لگی یہ شوخ حسینہ ہم غریبوں کو، پھر بھی کتنی پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ. اور پھر انہی اجنبی و شناسا رشتے داروں، رشتے دارنیوں اور سر پہ ہاتھ رکھ کے کولے تک کھسکانے والے بڈھے ٹھرکیوں اور ان کے منشیوں اور ان کے گماشتوں نے عروس البلاد سے سادے کاغذوں پہ سبز باغ دکھوا دکھوا کے انگوٹھا لگوانا شروع کر دیا. پہلے گھر گیا، پھر سامان گیا، پھر ماں سے بھی زیادہ چاہنے والی پھاپا کٹنیاں اور کٹنے کٹنے لگے. چنانچہ توتا چشمی اور لگڑ بگی حوث کی ڈسی عروس البلاد چند ہی برسوں میں وہ عورت ہو گئی جس کے بارے میں بازے بازے رکشے اور ٹرک کے پیچھے لکھا ہوتا ہے وقت نے پھر دلہن بنا دیا. اور پھر وقت کے ہاتھوں یہ دلہن سیانی ہوتی چلی گئی اور جینے کے لیے داشتہ پن سیکھ لیا. عزت، شہرت، دولت، تعلقات اور طاقت، جب سب آ جائے تو پھر داشتہ ہی بنے رہنا خسارے کا سودا لگتا ہے۔ لہذا عروس البلاد نے ایک روز داشتائیت کو خیر بات کہا اور نائکیت کی سرحد میں داخل ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ نائکا سے ہر کوئی محتاط بھی رہتا ہے، مگر نائکا کے التفات سے بھی ہاتھ دھونا نہیں چاہتا۔ نائکا کے پاس ہی تو اس حسین اور جوان خزانے کی چابی ہے جسے ہر کوئی لوٹنا چاہتا ہے۔ یہ خزانہ ہی تو وہ وزٹنگ کارڈ ہے جس کے ذریعے نائکا کے لیے ہر دروازہ کھل جا سم سم ہو جاتا ہے۔ کیسا بھی باروب، مذہبی، غیر مذہبی، مقامی، غیر مقامی، شیروانی بردار بدماش، تھری پیس لفنگا یا واسکٹ زدہ کمینہ ہو، کون ہے جسے نائکا کی ضرورت نہ ہو اور جس کی ضرورت نائکا کو نہ پڑے؟ عروس البلاد کو جانے آخری بار خود کو آئینے میں دیکھنا کب نصیب ہوا ہوگا۔ آئینہ دیکھنے کے لیے بھی تو فرصت چاہیے۔ عروس البلاد کو جیو اور جینے دو کی جنگ سے فرصت ملے تو خود کو خود سے دیکھے۔ ویسے بھی دل سے بے سبادی کا کھٹکا نکل جائے تو پھر خود کو دیکھنا نہ دیکھنا کیا۔ عروس البلاد اب 68 برس کی بڈھی کھوسٹ ہے۔ کسی بھی 68ئے کو آپ اور کتنا بگاڑ یا سنوار سکتے ہیں، اور وہ بھی ایسا 68ئیا جس نے حرم زدگی کے سارے گر ایک سے ایک حرامی سے سیکھے ہوں۔
وسط اللہ خان کا ریڈیو کالم بات سے بات آپ نے سنا۔ اب وقت ہوا ہے آپ کے خطوط پر مبنی ہفتے وار سلسلے آپ کا خط ملا کا۔ اس کو آپ کے لیے ترتیب دیتے ہیں عارف وقار۔
سامعین کی ڈاک پہ مبنی پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں شمائلہ جعفری، میرا بھی آداب قبول کیجیے۔ باغ آزاد کشمیر سے گل مسافر صاحبہ لکھتی ہیں، 16 دسمبر کے واقعے کے بعد عوام جس طرح بیدار ہوئے اور سیاسی اور فوجی قیادت میں جس طرح ہم آہنگی اور تعاون پیدا ہوا ہے وہ بے مثال ہے۔ کاش یہ تعاون اور یکجہتی 150 گھرانے اجڑنے سے پہلے ہی پیدا ہو جاتی۔ محترمہ آگے چل کر مزید لکھتی ہیں، عبداللہ فاروقی، نوبت ملک، ظہیر الدین بابر اور احمد رضا کی آوازیں بی بی سی اردو سروس کا سرمایہ ہیں، ان آوازوں کا بھرپور استعمال سیربین میں کیوں نہیں ہو سکتا؟
گل مسافر صاحبہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ہمارے سب سے موقر نشریے یعنی سیربین کا نام غلط لکھا ہے۔
جی ہاں، انہوں نے سحر بین لکھا ہے یعنی صبح کو دیکھنے والا،
جبکہ یہ پروگرام ہمیشہ شام کو نشر ہوتا ہے۔
ویسے ہمارے بہت سے مکتوب نگار، حتیٰ کہ زبان و بیان کی غلطیاں نکالنے والے یعقوب صابر صاحب بھی اس پروگرام کا نام سحر بین لکھتے رہے ہیں،
جبکہ صحیح نام سیر بین ہے جس کا لفظی مطلب ہے سیر دیکھنے والا۔ اور ہم نے پہلے بھی ایک بار وضاحت کی تھی کہ سیر بین اصل میں کلائیڈوسکوپ کا ترجمہ ہے، یعنی وہ آلہ جو آپ کو نو بناؤ مناظر دکھاتا ہے۔
بہرحال گل مسافر صاحبہ کے خط کی طرف لوٹتے ہیں، جس میں انہوں نے اپنے پسندیدہ نشرکاروں کا ذکر کیا ہے اور فرمائش کی ہے کہ ان کی آوازیں سیربین میں زیادہ نشر ہونی چاہیے۔
آپ کی فرمائش عنقریب پوری ہو جائے گی محترمہ، اور آپ یہ آوازیں سیربین میں اکثر سن سکیں گی۔
آدی سرگل ضلع خوشاب سے ہمارے ناراض سامع بلال عبدالسمی اپنے غصے بھرے خط میں لکھتے ہیں، بی بی سی کی غیر جانبداری کا ڈھول تو ساری دنیا میں پیٹا جاتا ہے، لیکن مجھے یہ دعویٰ درست معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ حقیقت آج ایک بچے کو بھی معلوم ہوگی کہ پاکستان کا سارا نظام غیر ملکی فنڈنگ اور این جی اوز پر چل رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو ادارہ پیسے دے گا وہ اپنی بات بھی منوائے گا۔ اسی غیر ملکی پیسے سے سیاسی، معاشرتی اور مذہبی قیادت کو بھی خریدا جاتا ہے، اور پھر ان کے منہ سے اپنی من مرضی کا مواد نشر کرایا جاتا ہے۔
بلال صاحب، آپ نے جو الزام ہم پر لگایا یعنی یہ کہ ہم غیر جانبدار نہیں ہیں، ذرا سوچئے کہیں آپ خود تو اس کے مرتکب نہیں ہو رہے؟ بغیر مناسب تحقیق و تفتیش کے کسی ایک مفروضے کو بنیاد بنا کر عمومی نتائج اخذ کر لینا اور پھر خود ہی بڑے پیمانے پر ان کا اطلاق کر دینا، یہ رویہ عاقل و بالغ لوگوں کا نہیں ہوا کرتا۔ آپ کا سارا بیان مفروضوں پہ مشتمل ہے، اور ان میں سے بھی کوئی مفروضہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ ٹھنڈے دل و دماغ سے اپنے بیان پہ غور کریں تو خود آپ کو اس کے مختلف حصوں میں تضاد نظر آئے گا۔
کوہاٹ سے حسین محمود صاحب لکھتے ہیں، پشاور سکول کے حادثے کو اتنا عرصہ گزر گیا لیکن بی بی سی ابھی تک اس کے اثرات کا جائزہ لے رہا ہے۔ اگرچہ یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ تھا، لیکن بی بی سی سے توقع تھی کہ وہ اسے ایک عالمی نشریاتی ادارے کے انداز میں ضبط و تحمل سے پیش کرے گا، جبکہ سانے کو آپ نے بھی بالکل مقامی میڈیا کے انداز میں کور کیا۔
حسین محمود صاحب، غیر معمولی واقعات کی رپورٹنگ کے وقت کبھی کبھی بندھے ٹکے راستے سے ہٹنا بھی پڑتا ہے. مقصد مقامی میڈیا سے مسابقت یا مقابلہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ مسئلے کی گمبھیرتا اور سنجیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے انداز پیشکش میں بھی مطابقت پیدا کرنی پڑتی ہے.
اچھا عارف، یہ تین خط جو ادھر پڑے ہیں نا، تینوں وسعت اللہ خان کے فین کلب سے تعلق رکھتے ہیں.
جی ہاں، یہ گمبٹ ضلع خیرپور سے آواز سندھی صاحب، سہیل حلیم، شکیل اختر اور وسعت اللہ خان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اگر میں بادشاہ ہوتا تو ان لوگوں کا منہ موتیوں سے بھر دیتا. حضور اگر بادشاہوں کے دیے ہوئے موتی قبول کرنے لگے ہیں تو پھر یہ تینوں حضرات اس طرح کی رپورٹیں کیسے لکھ سکیں گے جن کی بدولت آپ ان کے گرویدہ ہوئے ہیں. ہمارے یہ ساتھی ستائش کی تمنا اور سلے کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام کرتے ہیں. ہاں، آپ جیسے سامعین جب ان کے کام کو سراہتے ہیں تو بس وہی ان کے لیے سب سے بڑا انعام ہوتا ہے.
فیصل آباد سے قاضی محمد انور لکھتے ہیں، سانحہ پشاور کے وقت وسعت اللہ خان کا جو کالم نشر ہوا تھا وہ اس قابل ہے کہ اس کا پیمفلٹ چھپوا کر عوام میں تقسیم کیا جائے. اور مستونگ سے مقصود احمد چہوانی لکھتے ہیں، مجھے وسعت اللہ خان اور نصرت جہاں کا انداز بے حد پسند ہے، اگر یہ دونوں کبھی کوئٹہ تشریف لائیں تو مجھے میزبانی کا شرف عطا کریں.
آپ کی دعوت اس نشریے کے ذریعے دونوں نشرکاروں تک پہنچ رہی ہے مقصود صاحب.
سکر سے عبدالستار صاحب لکھتے ہیں، وسعت اللہ خان کا کالم سن سن کر مجھ میں بھی براڈ کاسٹر بننے کا شوق پیدا ہو چکا ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ براڈ کاسٹر بننے کے لیے بنیادی تعلیم کیا ہونی چاہیے؟
عبدالستار صاحب، آج کل جو نوجوان میڈیا میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے پاس عموماً ابلاغ عامہ یعنی میس کمیونیکیشن میں ماسٹرز ڈگری ہوتی ہے.
چک نمبر 4 ضلع میاں والی سے راجہ محمد رمضان نے بھی ہم سے یہی سوال کیا ہے
اور امید ہے انہوں نے بھی یہ جواب سن لیا ہوگا.
اور ابھی ذکر ہو رہا تھا زبان و بیان کی غلطیاں نکالنے والے ہمارے معزز سامع یعقوب صابر صاحب کا، تو لیجئے ان کے نئے اعتراضات بھی سن لیجئے. لکھتے ہیں، فحش کا تلفظ فے کے اوپر پیش کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ اسلام آباد کے ایک نشریے میں اسے فحش پڑا گیا یعنی فے پر زبر کے ساتھ.
آپ نے درست کہا یعقوب صاحب، درست تلفظ فحش ہے. آپ مزید لکھتے ہیں کہ باضابطہ طور پر، باقاعدہ طور پر اور بالواسطہ طور پر کہنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ان جملوں میں طور پر کا اضافہ غلط ہے، ہمیں محض باقاعدہ، باضابطہ یا بالواسطہ کہنا چاہیے.
ویسے یہ تو زبان کی غلطی نہیں ہے.
جی ہاں یعقوب صاحب، اسے زبان کی غلطی سے زیادہ اسٹائل کا فرق سمجھنا چاہیے.
اور اب سامعین کے کچھ مزید مشورے، تبصرے، شکوے اور شکایتیں.
تعلقہ مہر ضلع دادو سے نیاز علی جتوئی کا مشورہ ہے کہ عالیہ نازکی کو ٹیلی ویژن کے ساتھ ساتھ بی بی سی ریڈیو کے پروگرام بھی پیش کرنے چاہیے. اور کشمیر سے فتح الدین کھوسا کا مشورہ ہے کہ ہماری اردو سروس کو اپنے دور دراز کے دیہاتی سامعین سے رابطہ ختم نہیں کرنا چاہیے اور جہاں نما بند ہو جانے کے بعد صبح کے وقت ان تک اپنی آواز پہنچانے کا کوئی نہ کوئی وسیلہ جاری رکھنا چاہیے.
بالکل یہی مشورہ ہمیں کوٹ ضلع مالاکنڈ سے ماسٹر غنی الرحمان صاحب نے بھی دیا ہے.
ان کے علاوہ ہمیں لوتھرا سے ناصر محمود اوان، کوئٹہ سے سعد صدیقی، خاران سے دیدک وفا بلوچ، گوٹھ اوڈھو سے امون خاص خیلی، اکری چوک خیرپور میر سے اداس محمد عثمان، جیکو آباد سے اسلم بروہی اور شاہ پور چاکر سے عبدالرزاق شر نے بھی یاد فرمایا ہے.
آج کی ڈاک میں ہمیں عمر کوٹ سے چون کمار کوہلی، گوٹ کھاڑک سے ظفر علی کھوسا، چک نمبر 429 بورے والا سے اشفاق احمد جاوید اور ہمایوں تور کے خطوط بھی ملے ہیں.
بہت بہت شکریہ ان تمام خواتین و حضرات کا کہ انہوں نے ہمیں یاد فرمایا.
سامعین آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، فرمائش کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ ارسال کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے. ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد. اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی.
آئندہ اتوار کی شام پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شمائلہ جعفری اور عارف وقار کو اجازت دیجیے.
پروگرام آپ کا خط ملا آپ نے سنا، جو آپ ہی کے خطوں پر مبنی ہوتا ہے اور اسے آپ کے لیے ترتیب دیتے ہیں ہمارے ساتھی عارف وقار. اس سے پہلے کہ اجازت لیں ایک نظر ڈالتے ہیں بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر. پہلی خبر ہے پاکستان کوارٹر فائنل میں، اگلی پنجہ آزمائی آسٹریلیا سے. دوسری خبر ہے لاہور چرچ کے گیٹ پر دو خودکش دھماکے، کم از کم 15 افراد ہلاک. پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق کی گفتگو، وسعت اللہ خان کا کالم اور ریڈیو فیچرز اور دیگر تصاویری فیچرز. اگر آپ چاہیں دیکھنا، سننا، پڑھنا تو bbcurdu.com پر آئیے. اسی کے ساتھ سیربین اپنے اختتام کو پہنچا. آج سیربین کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام اور پروڈیوسر تھیں نازیہ میمن. یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے اینڈی کارٹر، جبکہ اسلام آباد میں عامر صدیق. اب جعفر رضوی کو آپ تمام ساتھیوں سے میں اجازت دیجیے اور آپ خبروں کا خلاصہ سنیے معصومہ ملک سے.
پاکستان کے شہر لاہور میں یوحنا آباد کی چرچ کے گیٹ پر دو خودکش دھماکے ہوئے ہیں، جن میں کم از کم 15 افراد ہلاک اور لگ بھگ 70 زخمی ہو گئے ہیں. پاکستان کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان میں حکام کے مطابق تقریباً ایک ماہ قبل لاپتہ ہونے والے 13 افراد کی لاشیں برامد ہوئی ہیں. کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان آئرلینڈ کو 7 وکٹوں سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے. افغان حکام کے مطابق دولت اسلامیہ سے تعلق رکھنے والے ایک عسکریت پسند رہنما حافظ واحدی راکٹ حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں. تہران کی ایک عدالت نے سابق ایرانی صدر اکبر ہاشمی کے بیٹے مہدی ہاشمی کو 15 سال قید کی سزا سنائی ہے. انہیں 2009 کے متنازع صدارتی انتخابات کے بعد امن عامہ کو نقصان پہنچانے کے جرم میں گرفتار کیا گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.